بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اربابی نے۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام پلس، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ سامعین، اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔
ریڈیو تران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یمن کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ سے گفتگو میں کہا کہ تہران ہر اس کوشش کا خیر مقدم کرے گا جو یمنی عوام کے محاصرے کے خاتمے، اس ملک میں جنگ بندی اور یمن کے سیاسی گروہوں میں مفاہمت پر منتج ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں حکومتی اتحاد کے رہنماؤں کا اجلاس وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں منعقد ہوا۔ ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ میں ماؤ نواز چھاپہ ماروں کے بم حملے میں کم سے کم 11 ہندوستانی ہلاک ہو گئے۔ سیونی حکومت کی بدنام زمانہ جاسوس تنظیم موساد پر سائبر حملے کی ذمہ داری سوڈان کے نامعلوم گروپ نے قبول کی ہے۔ اور سوڈان کے متحارب فریقوں کے درمیان فائر بندی کے اعلان کے باوجود حالات انتہائی نازک قرار دیے جا رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے یمن کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام سے گفتگو میں کہا کہ تہران ہر اس کوشش کا خیر مقدم کرے گا جو یمنی عوام کے محاصرے کے خاتمے، اس ملک میں جنگ بندی اور یمن کے سیاسی گروہوں میں مفاہمت پر منتج ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب نے یمن کے خلاف ایک اتحاد تشکیل دے کر اس ملک کے خلاف 26 مارچ 2015 سے جارحیت کا آغاز کیا اور وسیع پیمانے پر شدید ترین حملے کیے تاکہ یمن کے مستعفی صدر منصور ہادی کو اقتدار پر بحال کیا جا سکے اور اپنے توسیع پسندانہ مقاصد حاصل کیے جا سکے۔ البتہ یمنی عوام اور عوامی تحریک انصار اللہ کی استحکامت اور یمن کی مسلح افواج کی جوابی کارروائیوں اور یمنی میزائل اور ڈرون حملوں کی بدولت سعودی اتحاد اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یمن کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ سے گفتگو میں کہا کہ تہران ہر اس کوشش کا خیر مقدم کرے گا جو یمنی عوام کے محاصرے کے خاتمے، اس ملک میں جنگ بندی اور یمن کے سیاسی گروہوں میں مفاہمت پر ختم ہو سکتی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے یمن پر سعودی اتحاد کی جارحیت کے شروع میں ہی یمن میں جنگ بندی اور قیام امن کی ضرورت پر زور دیا تھا اور اس سلسلے میں اب تک اس کے سفارتی اقدامات جاری ہیں، جس میں یمن میں قیام امن و استحکام کے لیے 4 نکاتی فارمولہ بھی شامل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے مذاکرات وفد کے سربراہ سے ملاقات میں جو مسقط میں ایران کے سفارت خانے میں انجام پائی، متحدہ یمن کی اہمیت کی ضرورت پر زور دیا۔ اس ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ نے یمن میں انسانی امور اور قیدیوں کے تبادلے سے متعلق یمن میں لائے جانے والے اقدامات کو مثبت قرار دیا۔ اس ملاقات میں یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے بھی یمن کے لیے اسلامی جمہوری ایران کی انسانیت کے ناطے جاری حمایت کی قدردانی کی اور مختلف شعبوں میں سنا میں سعودی عرب سے ہونے والے مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال سے باخبر کیا۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے مزید کہا کہ تہران اور ریاض کے درمیان تعلقات کی بحالی کے بارے میں دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے سے علاقے کی صورتحال پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں، یہ سمجھوتا علاقے کے لیے خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت یمنی قوم کے حقوق کی بحالی تک استقامت و مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی روابط کی بحالی کے ساتھ باہمی تجارت شروع کرنے پر بھی اتفاق ہو گیا ہے۔ ایران کے تجارت، معدنیات اور صنعت کے وزیر سید رضا فاطمی نے کہا کہ دونوں ملکوں نے تجارت شروع کرنے پر بھی اتفاق کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی مصنوعات کی سعودی عرب برآمدات ترجیحات میں شامل ہے۔ ایران کے تجارت، معدنیات اور صنعت کے وزیر نے کہا کہ تہران اور ریاض کے درمیان تجارت کے آغاز کے ساتھ ہی مصنوعات کی برآمدات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے ایران اور سعودی عرب نے گزشتہ 10 مارچ کو بیجنگ میں سفارتی روابط کی بحالی کے سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ ایران اور سعودی عرب کے روابط کی بحالی کا علاقائی اور عالمی سطح پر خیر مقدم کیا گیا، البتہ غاصب سنی حکومت نے اس پر تشویش ظاہر کی۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ تہران اور ریاض کے روابط کی بحالی سے خطے میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ سعودی عرب کے ساتھ روابط کی بحالی کو ایران کی متوازن خارجہ پالیسی کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ علاقائی ممالک باہمی بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل حل کر کے خطے میں امن و دوستی کی فضا قائم کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل نے اپنی خاموشی سے فلسطینی عوام کو ایک دائمی انتہا پسندی کی زد پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ مغربی ایشیا اور فلسطین کی صورتحال کا جائزہ لینے کے مقصد سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا کہ 75 سال ہو چکے ہیں کہ فلسطینی قوم کو غاصب سنی حکومت کی دائمی جارحیت، انتہا پسندی، ظلم و زیادتی کا سامنا ہے۔ ان کی زمینوں کو غصب کرنے کا سلسلہ جاری ہے، ان کے شہر محاصرے میں ہیں، ان کے اموال اور کھیت کھلیان اور باغات کو تاراج کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو اپنے مکانات ترک کر دینے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے نے مزید کہا کہ رواں برس کے آغاز سے فلسطینی عوام کو غاصب صہیونی فوجیوں اور غیر قانونی صہیونی آبادکاروں کی جانب سے حد سے زیادہ انتہا پسندی اور سرکوبی کا سامنا ہے، جس سے اب تک 100 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 21 بچے بھی شامل ہیں۔ عام شہریوں کی گرفتاری یا انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تقریباً 5000 فلسطینیوں کو غیر قانونی اور خود سرانہ طور پر جیلوں میں بند کر رکھا ہے، جن میں 31 خواتین اور 170 بچے شامل ہیں، اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں حکومتی اتحاد کے رہنماؤں کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں منعقد ہوا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اجلاس میں پی ٹی آئی سے مذاکرات اور دیگر ملکی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں جمعیت علماء اسلام، پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے علاوہ دیگر جماعتوں کے اتحادی رہنما بھی شریک ہوئے، جبکہ کابینہ کے متعدد وزراء اور نون لیگ کے بھی سینئر رہنماؤں نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کے دوران ملک کی سیاسی صورتحال کا بغور جائزہ لیا گیا، اور اجلاس کے دوران سپریم کورٹ کے الیکشن فنڈز کے لیے ڈیڈ لائن سے متعلق قانونی ماہرین نے بریفنگ دی۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت ہوا ہے جب گزشتہ روز پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے ایک بار پھر حکومتی اتحاد کو الیکشن لڑنے کا چیلنج دیتے ہوئے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت کے ساتھ ہے تو پھر وہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے۔ عمران خان نے ایک بار پھر سابق آرمی چیف ریٹائرڈ جنرل باجوہ پر کڑی تنقید کی۔ ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ میں ماؤ نواز چھاپہ ماروں کے بم حملے میں کم سے کم 11 ہندوستانی ہلاک ہو گئے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست چھتیس گڑھ کے دنتےواڑہ میں آئی اے ڈی بلاسٹ میں 11 ہندوستانی فوجی مارے گئے۔ یہ بم دھماکہ بدھ کو ہوا۔ دھماکے کے بعد سیکورٹی فورس اور ماؤ نواز چھاپہ ماروں کے درمیان تصادم جاری رہا۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب دنتےواڑہ میں ایک ٹرک ریزرو فورس کے جوانوں کو لے کر کسی دوسرے مقام پر جا رہا تھا۔ آئی ای ڈی بم نواز IED بم ماؤ نواز چھاپہ ماروں نے نصب کیا تھا۔ اس حملے میں ہندوستانی فوجیوں کی ہلاکت پر چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ماؤ نواز چھاپہ ماروں کو کسی بھی صورت میں چھوڑا نہیں جائے گا اور ان سے اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ واضح رہے ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور اڑیسہ میں اکثر و بیشتر فوج اور سیکورٹی فورس کے اہلکاروں پر ماؤ نواز چھاپہ ماروں کے حملے ہوتے رہتے ہیں۔ اگرچہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے ان چھاپہ ماروں کی کمر توڑ دیا ہے، لیکن یہ حملہ حکومت کے دعوے پر بخوبی سوالیہ نشان لگا رہا ہے۔ دہلی کے میئر کے چناؤ میں عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کے درمیان شدید کھینچا تانی کے بعد سر انجام عام آدمی پارٹی کی امیدوار شیلی اوبرائے کو ایک بار پھر نیا میئر منتخب کر لیا گیا ہے۔ دہلی کے میئر کے انتخاب کے لیے دو امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے تھے، جن میں سے ایک عام آدمی پارٹی کی شیلی اوبرائے اور دوسرے بی جے پی کی شیکا رائے تھیں۔ میئر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ سے قبل بی جے پی کے امیدوار نے اپنا نام واپس لیا تھا۔ یوں عام آدمی پارٹی کی امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئیں۔ سیونی حکومت کی بدنام زمانہ جاسوسی تنظیم موساد پر سائبر حملے کی ذمہ داری سوڈان کے نامعلوم گروپ نے قبول کی ہے۔ ہمارے نمائندے نے باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ سوڈان کے انونیمس گروپ نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے سیونی حکومت کی دہشت گرد جاسوسی تنظیم موساد کی ویب سائٹوں کے علاوہ سیونی حکومت کی بیمہ کمپنی، 15 دیگر سرکاری ویب سائٹوں اور بعض مواصلاتی کمپنیوں پر بھی سائبر حملے کیے ہیں۔ سوڈانی ہیکروں کے اس گروپ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے تازہ سائبر حملوں میں دو ٹیلی کام کمپنیوں، واٹر ورکس تل ابیب یونیورسٹی اور روزنامہ یروشلم پوسٹ کی ویب سائٹوں کو ہیک کرنا شامل ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ تازہ سائبر حملوں کے بعد غاصب سینی حکومت سے وابستہ 15 ویب سائٹ دسترسی سے باہر ہو گئیں۔ کون نامی ریڈیو اور ٹی وی کا ادارہ، مواصلاتی کمپنی اور ڈسکاؤنٹ بینک غاصب سینی حکومت کے ان اہم مراکز میں شامل ہیں جو تازہ سائبر حملوں کا نشانہ بنے ہیں۔ سوڈان کے متحارب فریقوں کے درمیان فائر بندی کے اعلان کے باوجود حالات انتہائی نازک قرار دیے جا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فائر بندی کے دوسرے دن بھی البرہان کی افواج نے فضائی حملے جاری رکھے۔ دوسری جانب ہمدردی کے چھاپہ مار فوجیوں نے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنا برقرار رکھا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ہمدردی کی اسپیشل فورس نے ایک آئل ریفائنری اور بجلی گھر پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ خرطوم میں الجزیرہ کی رپورٹر ہیبا مارگن کا کہنا ہے کہ مسلسل بمباری اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ سوڈانی پولیس کے مطابق ریپڈ فورس کے فوجیوں نے 5 قید خانوں پر حملہ کر کے وہاں موجود سارے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس سے قبل خبر تھی کہ دارالحکومت خرطوم کے کوبر جیل سے سابق معزول صدر عمر البشیر اور کئی دیگر اعلی عہدیداروں کے فرار کا راستہ ہموار کر دیا گیا ہے۔ سوڈان کی اسپیشل فورس کے نائب کمانڈر ہارون محمود نے المیادین نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انتہا پسند تنظیمیں سوڈان کی خانہ جنگی میں داخل ہو چکی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ جنگ اس وقت تک نہیں رکے گی جب تک جنرل عبدالفتاح برہان خود کو ہمارے حوالے نہیں کرتے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش نے سوڈان میں بلووں اور ہنگامہ آرائیوں کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل کو اس بات کی تشویش لاحق ہے کہ ان جھڑپوں کی آگ کہیں علاقے کے دوسرے ممالک تک پھیل نہ جائے۔ اس کے علاوہ سوڈان کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے کہا کہ عام شہری اس جنگ کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں انسانی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور غذائی اشیاء اور ایندھن کی قلت نے حالات کو ناقابل برداشت بنا دیا ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں. سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ذکر احمد سے ہے احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں نور کی باتیں. محبوب رسول پیلی ہے، محبوب رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف قصور کی باتیں. کر مدینے کی بات اے واعظ، کر مدینے بات وائز، چھوڑ حورو قصور کی باتیں، چھوڑ حورو قصور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں. کہے سب وہ جانتے ہیں جانتے ہیں سبا اس دل نا صبور کی باتیں، اس دل نا صبور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب سماعت فرمائیں پروگرام اسلام پلس اور دعائے امام زمانہ۔ سامعین، اسی دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے دعائے امام زمانہ اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
کیا تقدیر الہی اور اس کی قضا کا مطلب جبر نہیں ہے؟ یعنی جو کچھ اللہ نے معین کر دیا انسان وہی بنے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے گا اس میں انسان کا کسی بھی طرح کا اختیار نہیں ہوگا۔
جی، قضاء و قدر کے متعلق جو سوال کیا گیا اس سے جبر لازم نہیں آتا، چونکہ یہ بات طے ہے کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، لامحدود ہے، وہ ہم سب کو جانتا ہے، ہمارے تمام نفسیات کو جانتا ہے، تمام احساسات کو جانتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ اس کا علم محدود نہیں ہے، لامحدود ہے، ازل سے لے کے ابد تک، بلکہ ما بعد ابد تک وہ جانتا ہے ہر چیز کے جزئیات کو، کیفیات کو، احساسات کو۔ اسی طرح سے انسان کے تمام تر احتیاجات کو جانتا ہے، اس کے تصورات کو جانتا ہے، اس کی نیتوں کو جانتا ہے، اس کے اسرار کو جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ ہے اللہ، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کا علم تمام کائنات پہ محیط ہے، کائنات کا کوئی ذرہ، انسان کی نیت، اس کا تصور، اس کا ارادہ، کوئی بھی چیز غرض کے اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان صاحب ارادہ ہے، صاحب اختیار ہے، وہ جو کچھ بھی اس کائنات میں کرتا ہے عمل کے اعتبار سے وہ اس میں اختیار ہے، ارادے کا بھی اسے اختیار ہے اور عمل کا بھی اسے اختیار ہے۔ لہٰذا اللہ نے اسے عقل شعور سے نوازا ہے، اسی کی روشنی میں وہ ارادہ کرتا ہے اور اسی کی روشنی میں اپنے اعمال انجام دیتا ہے۔ اللہ نے اس سلسلے میں انسان کو مجبور نہیں کیا ہے۔ تو اللہ اپنے وسیع علم کے ذریعے سے یہ جانتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے کب کیا کام کرنے والا ہے، یہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ لہٰذا جو چیز اللہ کے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا۔ مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے مارکے کو سر کریں گے تو اپنے اراد و اختیار سے سر کریں گے، یہ روز ازل سے اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح سے یزید جو باطل کا راستہ حق کو چھوڑ کے طے کرے گا، اتنا ظلم ڈھائے گا، اتنی بربریت انجام دے گا، یہ اللہ اپنے علم کے ذریعے سے پہلے سے جانتا ہے۔ اور یزید جو یہ عمل انجام دے رہا ہے وہ اپنے ارادہ و اختیار سے انجام دے رہا ہے. لہذا قضاء و قدر سے جبر اس لیے لازم نہیں آتا کہ جس چیز کا اللہ ہمارے سلسلے میں, زید کے سلسلے میں, بکر کے سلسلے میں, امام حسین کے سلسلے میں, یزید کے سلسلے میں جس امر کو اللہ مقدر فرما رہا ہے وہ خود انسان کے اپنے اختیاری عمل کے سلسلے میں اللہ کا علم ہے, اس علم کے تحت اسے مقدر اور معین فرما رہا ہے. لہٰذا اس سے جبر لازم نہیں آتا. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ ایک ڈاکٹر 3, 4, 5, یا 10 سال پہلے کسی مریض کو دیکھ کے یہ کہہ دے اپنے علم کی روشنی میں کہ اسے 10 سال بعد کینسر ہوگا اور یہ اس میں مر جائے گا, ظاہر بات ہے کہ اس ڈاکٹر کا یہ فیصلہ کرنا مریض کے سلسلے میں یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے اسے موت دی ہے یا ڈاکٹر اسے کینسر دے رہا ہے, نہیں, بلکہ اس کی یہ کچھ ایسے کام انجام دے گا یا ایسے حالات ہوں گے یا اس کے لیے ایسی حالت پیش آئے گی کہ جس کی وجہ سے اسے کینسر ہوگا اور اس کینسر کے مرض میں یہ مر جائے گا. اس سلسلے میں ڈاکٹر کا اطلاع دینا یا اس کے لیے کینسر کو فائنل کر دینا اس بات کا سبب نہیں بنتا کہ ڈاکٹر اس کا موجد ہے. اسی طرح سے بالکل اللہ ہمارے سلسلے میں جو ہمارے اختیاری اعمال کو دیکھ کے مقدر فرماتا ہے اس سے جبر لازم نہیں آتا کہ جو اللہ نے معین کر دیا ہے وہی زید انجام دے یا وہی خالد انجام دے, نہیں, اللہ اپنے علم کے ذریعے اسی کو مقدر فرماتا ہے جو آدمی اپنے ارادہ و اختیار سے اپنی زندگی میں اعمال انجام دیتا ہے.
قرآن مسلمانوں کو اتحاد و بھائی چارے کی دعوت دیتا ہے, لیکن مسلمان انتہائی خطرناک تفرقے کے شکار ہیں اور ہر روز ایک دوسرے پر حملے کی تاک میں رہتے ہیں. کیا یہ ایک طرح سے اس کتاب کا نقض نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں, بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن کریم ہم کو تفرقہ بازی کا درس نہیں دیتا ہے بلکہ ہمیں اتحاد کی طرف دعوت دیتا ہے. اگر تمام کی تمام امت مسلمہ تفرقے کا شکار بن گئی ہے, سارے مسلمان گروہ گروہ میں تبدیل ہو گئے ہیں, بٹ چکے ہیں, تقسیم ہو گئے ہیں, تو پھر یہ قرآن کریم کا نقص نہیں ہے. اس وجہ سے کہ قرآن کریم تو اپنی پوری ذمہ داری ادا کر رہا ہے, جیسی ذمہ داری امت مسلمہ کو ایک رکھنے کے لیے قرآن نے ادا کی ہے ایسی کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ ہم ہی ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کے قوانین کو چھوڑ دیا ہے. مثال کے طور پر ہم ہر روز نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما. سارے کے سارے مسلمان اس دعا کو ہر روز کم سے کم 10 مرتبہ اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں, لیکن کیا واقعاً دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما؟ کیا واقعاً اس جملے کو سمجھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف گامزن فرما؟ اگر وہ اس کو سمجھ کے درک کر کے کہتے ہیں تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں, اس لیے کہ اگر ہم صراط مستقیم پر ہوتے تو پھر الگ الگ نہ ہوتے, ہم بٹے ہوئے نہ ہوتے, ہمارے اندر تقسیمات نہ ہوتی. لہذا اس چیز کا سبب کیا ہے کہ ہم سب کے سب ایک راستے پر آ جائیں؟ اس وجہ سے کہ قرآن نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے ولا تتبعوا السبل، مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو، فتفرق بكم عن سبيله، کسی ایسے راستے کی اتباع نہ کرو کہ جو ایک راستے سے تمہیں دوسرے راستوں کی طرف بانٹ دے، بلکہ ایک راستے کی طرف، ایک راستے پہ چلو سب. تو قرآن کریم نے کس طریقے سے متوجہ کیا ہے؟ خود ہم قرآن میں کہتے ہیں اس بات کو، صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کے راستے پر کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں. تو جب ہم نماز میں پوری گہرائیوں کے ساتھ تہ دل سے یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اب ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم سارے کے سارے مسلمان ایک راستے پر آ جائیں تو کامیاب ہیں، لیکن اگر ہم ایک راستے پر نہ آ سکے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس میں قرآن کی کمی نہیں ہو سکتی، اس میں قرآن کا نقص نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم بٹے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر ہم عیسائیوں کے غلام بن چکے، اگر ہم یہودیوں کے غلام بن چکے، تو یہ قرآن کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہماری غلطی ہے کہ ہم نے سایہ رحمت پروردگار کو چھوڑ کر دوسروں کے دامن میں پناہ لینے کا تصور کیوں کیا ہے. لہذا سارے مسلمانوں کو قرآن کی یہ دعوت قبول کرنی چاہیے، اور سب کو ایک راستے پر گامزن ہونا چاہیے تاکہ قرآن کا مقصد اتحاد پورا ہو جائے.
شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بچپن میں ہی امامت کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں، کیا اس قسم کی چیز قابل قبول ہے؟ اور بنیادی طور پر بچپن میں امامت کی کیسے توجیہ کی جا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ شیعہ عقیدے کے مطابق جس طریقے سے نبی کی تعین اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے امام کو بھی اللہ کی طرف سے معین کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں 10-20-50 سال تک زندگی بسر کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے امام بنا دے، نہیں. امامت بھی نبوت کی طریقے سے الہی عہدہ ہے. جس طریقے سے نبی کو اللہ نبی بناتا ہے، اسی طریقے سے امام کو اللہ امام بناتا ہے. چونکہ امامت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ امامت نام ہے دوام نبوت کا. بس جس طریقے سے اللہ کے لیے ضروری ہے کہ ہدایت بشر کے لیے نبی کا انتظام کرے، اسی طریقے سے اللہ کے لیے ضروری ہے ہدایت بشر کے لیے نبی کے بعد آئمہ کے سلسلے کو جاری رکھے. دیکھیے، علم کلام میں شیعہ عقیدہ مشہور ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے، النبیو نبیون ولو کان فی بطن امہ، نبی نبی ہوتا ہے چاہے وہ شکم مادر ہی میں کیوں نہ ہو، والامام امام ولو کان غلاما، اور امام امام ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. اس بنا پر میں کہہ سکتا ہوں جس طریقے سے نبی نبی پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام امام پیدا ہوتا ہے. جس طریقے سے نبی بچپن ہی میں نبی ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام بھی بچپن ہی میں امام ہوتا ہے. امام مہدی کے سلسلے میں اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، آپ کے سلسلے میں یہ جو گفتگو ہوتی ہے، آپ 5 سال کی عمر میں کیسے منصب امامت پہ فائز ہو گئے؟ دیکھیے، یہ چیز صرف امام زمانہ سے مخصوص نہیں ہے کہ آپ کم سنی کے عالم میں امام بن گئے، بلکہ امام زمانہ کے علاوہ ہمارے بعض اور بھی امام ہیں جو سن بلوغ سے پہلے منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں. ان میں سے امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. آپ تقریباً 8 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، غرض کوئی بھی عہدہ الہی ہو اس کے لیے عمر شرط نہیں ہے، اسی طریقے سے امامت کے لیے بھی عمر شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک بچہ خدا کی طرف سے 5 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہو جائے، اور اس کے لیے میرے پاس قرآنی ثبوت بھی موجود ہے. چنانچہ یہ سورہ مریم کی آیہ کریمہ ہے، جب جناب مریم پر ان کی قوم نے تہمت لگائی کہ مریم یہ بچہ بغیر شوہر کے تم کیسے لے آئی، تو اس وقت جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان ان الفاظ میں کیا تھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عنایت کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. تاریخی لحاظ سے اس وقت جناب عیسیٰ کی عمر صرف 3 دن کی تھی، اور 3 دن کی عمر میں جناب عیسیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. تو جس طریقے سے نبوت کے حمل میں عمر کی قید نہیں ہے، اسی طریقے سے عہدہ امامت کے حمل میں بھی عمر کی کوئی قید نہیں ہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. کہتے ہیں کہ انسان اگر قیامت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر نمایاں طور پر ظاہر ہوگا. یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ قیامت کا اگر کسی کو اعتقاد ہے تو اس کی زندگی پر اثر کتنا ہوگا. دیکھیے، نہ صرف قیامت اور معاد بلکہ جتنی بھی اصول عقائد ہیں ان سب کا انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. البتہ اس کا اثر یکساں نہیں ہے، بعض میں کم ہے، بعض میں زیادہ ہے. لیکن معاد ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے جس کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر پڑے گا. دیکھیے، اگر کسی کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کے سارے اعمال اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، وہ ذرہ بین ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر بھی انسان نیکی کرے گا تو اس کی جزا دیکھے گا، یعنی اس کی جزا اس کو ملنی ہے جتنے بھی نیک کام کیے ہیں. یا اسی طرح اگر انسان نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو اس کو دیکھے گا، یعنی کیا، یعنی اس کی جزا پائے گا. جب اس انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے، اس کے وہاں کوئی سوس، کوئی فریب، کوئی دھوکہ یا کسی قسم کی رشوت وغیرہ کا تصور نہیں ہے، بلکہ اس کا فیصلہ یقینی اور قطعی ہے اور اس میں نظر ثانی کی بھی گنجائش نہیں ہے، جب انسان کا یہ عقیدہ ہو جائے گا تو اس کی پوری زندگی متحول ہو جائے گی. اس کا اثر نہ صرف انفرادی زندگی میں بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی اس کا اثر ہوگا. کہ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمارے اعمال کو کوئی دیکھ رہا ہے، وہ پروردگار عالم ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ وہ اعمال کو دیکھنے والا ہے، تو ہم نہ صرف اپنے ظاہری بلکہ اپنے باطن کو بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ہر کام میں ہم دقت کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے. یعنی ہمارا پورا ہم مغم یہ ہوگا کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی آخرت کو سنواریں، ہماری آخرت صحیح ہو جائے. لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی شخص ماد پر یقین نہیں رکھتا ہے، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے ماد، وہ کہتا ہے سب ساری دنیا جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، ایسا آدمی بغیر کسی قانون کے, یعنی اصلاً اس کے وہاں قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ جس کا جب چاہے گا کسی پر ظلم کرے گا, جب چاہے گا کسی کی توہین کرے گا, وہ سارے اخلاقی اقدار کو پامال کرنے کر دے گا, حتیٰ بغیر کسی احساس ندامت کے وہ اپنے قول سے بھی منحرف ہو جائے گا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو, وہ برائی کرتا چلا جائے. اب جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ صرف یہی دنیا ہے, تو اسی مختصر اور محدود لذت کے مقابل میں وہ اپنے آپ کو جو ہے تسلیم کر لے گا اور ہر لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, چونکہ وہ سوچتا ہے صرف یہی دنیا ہے. بس اگر یہ عقیدہ کسی کا مات پر نہیں ہے تو اس کی زندگی بے ہدف ہے. جب اس کی زندگی بے ہدف ہو جائے گی تو اس کی زندگی میں پشمردگی, افسردگی, یہ ساری چیزوں کا سایہ رہے گا. اور لیکن اس کے برخلاف اگر کسی کا عقیدہ اللہ کے اوپر ہے, قیامت کے اوپر ہے, تو اس کی زندگی باہدف ہے. جب زندگی باہدف ہوگی تو وہ سارے اعمال کو دیکھے گا کہ کوئی عمل بھی اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہونے پائے. بس مات کا عقیدہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر مؤثر ہے. اگر انسان مات پر عقیدہ رکھے گا تو اس کی زندگی نہایت سکون, اطمینان اور باہدف ہوگی.
یہ بات قابل قبول ہے کہ ایک معاشرے کی ترقی یا پسماندگی میں ایک گھر کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے. لہٰذا اس بنا پر ماں باپ گھر کے نظام کو مستحکم بنانے کے لیے کون سی تدبیریں عمل میں لا سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک گھر کا, خاص کر ماں باپ کا, ایک گھر کو بنانے میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے. اسی طرح سے چونکہ معاشرے کی اکائی گھر ہے, لہذا اس گھر میں جتنی ترقی ہوگی اتنا ہی معاشرے پہ اثر پڑے گا, اور جتنا پسماندہ ہوگا اور معاشرے میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے. لہذا اس سلسلے میں ماں باپ کو کچھ تدبیریں کرنی ہوگی اپنے گھر کو استحکام بخشنے میں اور گھر کو مضبوط بنانے میں. سب سے پہلا یہ کہ میاں بیوی کے درمیان, شوہر اور بیوی کے درمیان جو رابطہ ہے, جو تعلقات ہیں, وہ قوی ہوں, مضبوط ہوں. یعنی یہ تعلقات اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ جو اعضائے خانہ ہیں ایک مثبت اثر اس کا مثلا دوسرے اعضائے خانہ پہ پڑے, دوسرے جو آس پاس کے رہنے والے ہیں ان پہ پڑے, کہ اتنا عاشقانہ اور اتنا محبت آمیز یہ رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے. جو فطری تقاضے, ان فطری تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اس کو شرعی حدود میں ان چیزوں کو پورا کیا جائے. دوسری چیز, کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے مرد جو ہے بے جا غیرت کا شکار ہو جاتا ہے. بے جا غیرت کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس ضرورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر مرد عورت کی ضرورتوں کو سمجھ سکے, ان کو ادراک کر سکے, اور اسی طرح سے عورت اپنے مرد کی ضرورتوں کو اور تقاضوں کا صحیح جواب دے اور بر وقت جواب دے, تو یہ سب سے بڑی تدبیر ہے جو ایک مثبت اثر ان اعضائے خانہ پہ چھوڑتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا, اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بر وقت اور صحیح معنوں میں انجام دینا. اگر ان تقاضوں کو پورا کیا جائے, ان ذمہ داریوں کو اپنایا جائے, تو اس یہ بھی ایک اہم تدبیر ہے کہ جو اس گھر کو ترقی یافتہ بنا سکتی ہے. مثلا عورت کی کچھ ذاتی اور تخلیقی خوبیاں ہیں جو مرد کے اندر نہیں پائی جاتی, وہ عورت کی ذمہ داری ہے. مثلا بچے کو جنم دینا, بچے کی پرورش کرنا, حاملہ ہونا, اس طرح سے بچے کو دودھ پلانا. اگرچہ یہ فریضہ نہیں ہے بچے کو دودھ پلانا, لیکن ایک اخلاقی ضابطے کے تحت جیسے دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ سب سے بہترین غذا ہوتی ہے بچے کے لیے, اس نوزاد کے لیے, اس نومولود کے لیے. لہذا اور اس کے بدلے میں وہ عورت جو ہے وہ تقاضا بھی کر سکتی ہے, وہ معاوضہ لے سکتے, اس کے عوض لے سکتی ہے, لیکن یہ کام مرد سے نہیں ہو سکے گا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے, کہ وہ بچے کا حمل ٹھہرائے. اور اسی طرح سے گھر کی نگہبانی, گھر کی دیکھ ریکھ, یہ بھی عورت کو زیادہ لبھاتا ہے اور عورتوں میں اس کی خاصی مہارت ہوتی ہے. اگرچہ آج کل بہت ساری ٹیکنیکیں سکھائی جاتی ہیں اور مرد بھی سیکھتے ہیں, لیکن طبیعت کے اعتبار سے اور جو اس کا فطری تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ سکتی ہے, اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہے, اس کو سجا سکتی ہے. اسی طرح سے مرد بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائے. مثلا مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ نان نفقے کی تلاش میں رہے, وہ عورت کے لیے اور دیگر اعضائے خانہ جو گھر میں رہتے ہیں, بچے رہتے ہیں, ان کی پرورش کا اہتمام کرے, گھر کی سرپرستی کرے, یعنی گھر میں جو بھی اصلی فیصلہ ہو, جو بھی اہم فیصلہ ہو, مشورے کے ساتھ ساتھ, بچوں کے ساتھ, اپنی بیگم کے ساتھ مشورے کے ذریعے سے جو آخری فیصلہ ہوتا ہے وہ اس مرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, اور مرد اس ذمہ داری کو بھی بخوبی سنبھالے. لہذا اگر اپنی ذمہ داری ہر کوئی سنبھالے تو اس کے ذریعے سے یہ بہترین تدبیر ہے ایک گھر کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل